محرم الحرام کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور اس دفعہ ارادہ تھا کہ اس کو حدیث کی کچھ تشریح من بقا علی الحسین اب کا اور سبا کا وجبت لہ الجنہ. حدیث کی صحت میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ بالکل مسلسل اور مستقل سند کے ساتھ انہوں نے جعفر صادق علیہ السلام مروی اور اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر تو کوئی شخص کو شبہ نہیں کر سکتا. علامہ ہلی کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے. علامہ ہلی کو بھی ایک دفعہ اس حدیث پر شک ہو گیا کہ یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی کہ جنت جیسی عظیم چیز صرف چند آنسوؤں سے مل جائے. اگر آپ آگے تو پھر جائیے جتنا آگے آتا ہے تو علامہ ہلی کو بھی ایک دفعہ یہ شک ہو گیا. جب یہ شک ہوا علامہ ہلی کو تو انہوں نے عمال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو امام زمانہ کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ 40 رات جمعراتوں کو اگر مسجد کوفہ میں عمل کرتا ہے خاص عمل تو اغلباً اور زیادہ تر اس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے. علامہ ہلی نے بھی عمل شروع کیا. 40 جمعرات کو جب علامہ ہلی عمل کو مکمل کر کے واپس آ رہے تھے رات کا وقت تھا کیونکہ شب جمعہ تنہائی کا عالم تھا وہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں تو بزرگ سے ملاقات ہو گئی. پوچھا انہوں نے کہ اے علامہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں تو کہا علامہ نے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا اور ارادہ تھا کہ ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کر. اب تک آواز پہنچ رہی ہے اس مسئلے کا حل دریافت کر. پوچھا کہ وہ مسئلہ کیا ہے تو جواب دیا کہ وہ مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص چند آنسو بہا لے یا آنسو بھی نہ بہائے بلکہ صرف شکل بنا لے تو اس پر جنت کیسے واجب ہو سکتی ہے. کہا اس طرف نے کہ اے علامہ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک بادشاہ جا رہا ہے چلتے چلتے وہ اپنے راستے کو بھول گئے. شکار کی تلاش میں تھا اور ایک ہرن کے پیچھے جا رہا تھا. جب راستے کو بھول گیا اور کیونکہ وہ ہرن کے پیچھے تھا اس لیے ساتھیوں سے بھی بچھڑ چکا تھا. پیاس کے مارے کی بری حالت تھی تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی اس کو دکھائی دی. گیا اس جھونپڑی کی طرف بڑھیا نکلی اور پوچھا کہ تم کون ہو. کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں. کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو بتایا کہ دارالخلافہ سے آیا ہوں شکار کی غرض سے اور واپس وہیں جانا چاہتا ہوں لیکن راستے کو بھول گیا. پھر بتلایا اس نے بھیا کو کہ میں پیاس کنارے مر رہا ہوں اور مجھے پانی کی تلاش ہے. بڑھیا نے پانی کے لیے فراہم کیا. اس کے بعد بکری تھی, بکری کا دودھ دوہا اور اس کی خدمت میں پیش کیا. اس کے بعد جب پیٹ جب اس کی پیاس بج گئی تو اب اسے پیٹ کی آپ نے مجبور کیا اور کہنے لگا کہ اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو وہ بھی لاؤ. گڑیا نے جب یہ سنا تو کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, لیکن میری کل کائنات, کل میرا جو کچھ ذریعہ معاش ہے وہ یہی ایک بکری ہے, اسی کا دودھ دوتی ہوں اور اس سے پی کر اپنی زندگی کو گزارتی ہوں. لیکن کیونکہ تم نے سوال کیا ہے اور تم بھوک سے مر رہے ہو, اس لیے اس گڑیا نے اپنی بکری کو ذبح کروایا اور اس کے بعد اسی بکری کو اس بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ نے کھا لیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں اور اگر کبھی تمہیں دارالخلافہ آنا ہو تو میرے پاس آنا, میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. چلا گیا وہ بادشاہ. اب اس شخص نے یہ پوچھا علامہ سے کہ اے علامہ, اب اگر یہ گڑیا اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کو اس گڑیا کی کیا خدمت کرنا چاہیے؟ کہا علامہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہ بادشاہ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی پوری حکومت اس سے سپرد کر. پوچھا اس سے اپنے کہ اے علامہ, یہ آپ نے کیسی بات کہی آپ کے خلاف؟ ایک بکری کا بدلہ پوری حکومت کی بات تو کچھ عقلن مناسب نہیں رکھتی. علامہ نے جواب دیا کہ اس گڑیا کی کل کائنات, اس گڑیا کی پوری ملکیت, اس گڑیا کا کل اثاثہ, اس گڑیا کا تمام ذریعہ معاش یہی ایک بکری تھی. اس گڑیا نے جب اس بادشاہ کے لیے اپنی پوری کائنات اور اپنے پورے اثاثے کو بادشاہ کے لیے قربان کر دیا تو اب بادشاہ کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ اس گڑیا کے لیے اپنے کل کائنات اور اپنے کل ساز و سامان کو قربان کر دیا. تو کہا اس نے کہ بالکل یہی کیفیت امام حسین اور اللہ کے درمیان. تو امام نے اللہ کی راہ میں جب اپنی کل کائنات کو قربان کر دیا تو اب خدا کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اپنی کل کائنات کو امام کی خدمت میں قربان کر دیا. اللہ محلی حسین ہو کر چلے گئے. یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حدیث کے بارے میں کچھ نہ جاننے کے باوجود ہر حدیث سے استنباط یعنی حکم کو نکالنے لگتے ہیں. ہر حدیث کچھ نہیں جانتے ہم, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث ہم نے پڑھی تو اب اس سے حکم نکالنے میں ہم بالکل آزاد ہیں. اصل بنیاد جو ہے احکامات کے نکالنے کی وہ یہی احادیث ہیں. قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے, ایک مجتہد جو مجتہد بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم حدیث کو سمجھنے کی وجہ سے مجتہد بنتا ہے. ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ ہم تہذیب الاسلام جمہوریت المستقین کا ترجمہ پڑھ لیا اس کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس میں جو کچھ لکھا ہے اسی پر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. امام نے لکھا ہے, امام نے کہا ہے, امام کیسے غلط بول سکتے تھے, لکھنے والا کیسے غلط لکھ سکتا تھا, بس پڑھ لی حدیث اور اس سے چمک گئے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن ہو یا حدیث, اس سے حکم کا عمل کرنا صرف اور صرف ایک مجتہد کا کام ہے اور کسی کے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کا ترجمہ بھی اپنی مرضی سے کرے, اس سے حکم نکالنا تو بہت بڑی بات ہے. یہ حدیث ہے حضرت کی کہ جس نے قرآن کی کسی آیت یا میری کسی بھی روایت سے بغیر علم کے مطلب نکالا, بغیر صلاحیت کے مطلب نکالا, اس نے اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ میں دھکیل دیا. مومن ہو، متقی ہو، جو کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس نے حدیث کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا جس طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی نہ تو مومن کہلا سکتا ہے بلکہ مسلم تک نہیں کہلا سکتا. کفر میں بھی کچھ علماء کو یقین ہے کہ ایسا شخص جو قرآن اور احادیث کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھالتا چلا جائے. اب تھوڑی سی حصوری کو شروع ہے، آپ کو حصول صفا کا درس نہیں دینا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ امام نے جو حدیث بھی کہی، اب مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو حدیث کہی گئی اس کا راوی کون ہے. ہمارے یہاں آپ کو ہزاروں راوی ایسے ملیں گے کہ جو شروع میں ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں، لیکن آخر عمر میں وہ اس ناجری مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر چکے. بہت بڑی تعداد ہے ایسے راویوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں علماء نے بڑے اچھے اچھے کلمات لکھے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ مذہب حقہ پر بعد میں انہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا. اسی طریقے سے بہت سے راوی ایسے ہیں کہ ابتدائی دور میں وہ کافر تھے یا غیر مسلم تھے یا غیر مومن تھے، بعد میں وہ مذہب کی طرف آئے. تو اگر آپ ان کی اس زمانے کی روایت کو لے لیں گے کہ جب وہ مومن نہیں تھے، تو لازمی طور پر راوی بالکل صحیح ملے گا، آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ یہ راوی صحیح ہے، مومن ہے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑتا ہے مجتہد کو کہ اس راوی نے جب یہ روایت نقل کی تو وہ کس عمر میں کی، کس دور میں کی، اس زمانے میں وہ اس مذہب پر تھا یا نہیں تھا. دوسری بات، امام نے ایک راوی سے کچھ کہا، وہ راوی اکیلا. اگلی دفعہ وہ امام کے پاس آیا، امام نے پھر اس سے کچھ کہا جس کا تعلق پرانی گفتگو سے تھا. آدھی بات کہی تھی اس نے، آدھی بات اس سے کہی گئی تھی، آدھی بات امام نے اب کہی تھی. اس وقت سننے والے سینکڑوں میں، اس وقت خالی شخص نے تنہا اس بات کو سنا. دونوں باتیں مل کر ایک مطلب پر پہنچا، لیکن سننے والوں نے آدھی بات کو سنا، اس آدھی بات کو نہیں سنا. تو اب اگر اس آدھی بات پر عمل کریں گے تو نتیجہ لازمی طور پر غلط نکلے گا. ضروری ہے کہ اب آپ کے علم میں اور آپ کے پیش نظر وہ بات بھی ہو جو امام نے تنہائی میں اس راوی سے کہی. تو اب جب مجتہد بیٹھتا ہے ایک روایت کو لے کر، تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ روایت قرآن کے خلاف تو نہیں، کسی دوسری حدیث کے خلاف تو نہیں. یہ روایت جو راوی بیان کر رہا ہے وہ اس امام کے دور میں زندہ بھی تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اس واقعہ بتلا چکا ہوں کہ ہارون رشید یا مامون رشید کے دور کا واقعہ تھا. تو ایک شخص کو کہ جو جہاں سے اپنے عزیز ہیں کہ جو اسماعیلی تھا، اس کو سزا سنائی مامون رشید نے، یعنی اس کو قتل کا حکم لیا گیا کیونکہ اس نے جعلی احادیث رسول کے نام سے منسوخ کرنا شروع کر دی. جب اس کو سزا سنائی گئی اور تخت دار پہ لے جایا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اب آپ تو مجھے سزا دے رہے ہیں اور میں مر جاؤں، لیکن میں اس وقت تک 60,000 احادیث رسول کے نام سے پھیلا چکا ہوں کہ جن کو ہر بڑے سے بڑا عالم اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک اور معروف واقعہ ہے، اگر کہ وہ مناظرے کا واقعہ ہے، لیکن کیونکہ مجمع اپنا ہے آج کے دن مقام ان کے، کہ احادیث کے سلسلے میں کیا طریقہ. حضرت ابو ہریرہ بہت معروف شخصیت ہے، ان کے کارناموں پر اس وقت نہیں ڈالنا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں کہ ایک شخص آتا ہے، اکا نام ہے، اکا کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب شخص پیاز کا کاروبار کرتا ہوں، لیکن مدینہ میں اس کے بڑے بڑے ویوپاری ہیں، کسی طریقے سے آپ میری اس پیاز کو بھجوا دیجئے. اس نے کئی من پیاز منگوائی تھی اور اب اس کی پیاز جو تھی وہ نہیں بک رہی، جیسے آج کل ہو جاتا ہے کاروبار میں. تو اب اس نے کہا کہ یا ابو ہریرہ، آپ میری پیاز کو بھجوا دیں، اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی تو بتا دیں، واقعی کو چھوڑ دیتا. آپ میری پیاز کو بکوا دیجئے، میں آپ کو آدھا پروفٹ دوں گا. ٹھیک ہے بھائی، تیار ہوگا. تیار اس طریقے سے ہوئے کہ معاویہ کا دور تھا، وہاں تو کھلی اجازت تھی، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں منبر رسول کے پاس اور کہتے ہیں کہ اسمعوا، میری بات کو سنو، ایہا الناس، اے لوگوں میری بات کو سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اقلا بصیل و اقصر فانہ زارنی فی مکہ، کہ رسول مجھ سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ جو عکا کی پیاس تو کھا لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری مکہ میں زیارت کی. سننا تھا جو پورا مدینہ ٹوٹا پڑ رہا ہے کہ رسول کی زیارت ایک پیاس کی جتھی کو کھا کر حاصل ہو جاتی ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے عکا صاحب کی ساری پیاس جتھی وہ فرق ہو جاتی. تو یہ تو اس قوم کی حالت تھی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں اشخاص امام کے سامنے بیٹھے ہیں، رسول کو بھی معلوم تھا کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے. یہ ابو ہریرہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول نے میری ماں کو جنت کی خوشخبری دی جبکہ ان کی ماں آخر وقت تک کافرہ رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں ہے. اور یہی ابو ہریرہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ رسول نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہی ابو ہریرہ، جبکہ ابو ہریرہ 7 ہجری میں اسلام لاتے ہیں، ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے ہجرت سے پہلے، لیکن ساری احادیث ابو طالب کے کفر کی جو ہے انہیں ابو ہریرہ کی ذات پر جاتا منتہی ہوئی. اور یہی ابو ہریرہ ہیں جن کی یہ حدیث ہے کہ رسول خدا ایک دفعہ معراج پر گئے، معراج ہوئی تھی مکے میں، اور یہ بتا رہے ہیں 7 ہجری کے بعد جب رسول معراج پر گئے تو جنت میں گئے، جہنم میں گئے، ہر جگہ کا دورہ کیا انہوں نے. جب جنت میں گئے تو رسول نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں اس آگ سے نکالا جائے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے. رسول کو ان مرد اور عورت کی آہوزاری سے رسول کے دل پر بہت اثر ہوا، اور پتہ نہیں کیا بات تھی کہ رسول کا دل جو تھا وہ برداشت نہ کر سکا. تو رسول نے پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، ابو ہریرہ راوی ہیں تھے اور معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہ اے جبرائیل، یہ کون شخص ہیں کہ جن کے رونے سے میرا دل جو ہے وہ، کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا دل جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے. تو کہا ابو جبرائیل نے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اے رسول، یہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ ہیں ماجدہ. تو یہ حالت تو تھی قوم کی. تو اب جب مجتہد آتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث کے انبار میں سے صحیح حدیث کو نکالیے، کیونکہ یہاں تو ایسے ایسے اشخاص ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ رات کو خواب میں میں نے دیکھا کہ میں سیدھا بنا، اللہ میاں دلہن بنی، اور اس کے بعد مجھے احتلام ہوا، اور اللہ میاں کے احتلام سے پھر جب یہ عرش بنا اور عرش پر اس کے خطرے جیسے یہ تبد رہے تھے. ایسے ایسے حضرات بھی ہیں، ان کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کتابوں میں موجود. تب اچھا، اور یہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے کچھ علماء علامہ مجلسی، مثلاً مثال کے طور پر، انہوں نے ابو ہریرہ کی احادیث کو بھی اپنی کتاب میں نقل کیا. اگر یہ کچھ بات موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن کچھ میرے اپنے نقطۂ نظر سے گفتگو تھوڑی سی اہم ہے، اس لیے کہ احادیث کے سلسلے میں بہت سے لوگ پوچھتے تھے. تو ابو ہریرہ کی احادیث کو علامہ مجلسی نے نقل کیا. تو جب پوچھا گیا کہ اے علامہ، آپ نے ابو ہریرہ کی احادیث کو کیوں جگہ دی، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرے سامنے ہماری سیوں کی تاریخ ہے، شاید ہی کوئی وقت ایسا مل سکا ہو کہ جب شیعہ علماء اطمینان سے کوئی کام کر سکیں. نصیر الدین سیوطی کہ 30 سال تک سخت محنت کر کے کتاب کو لکھتے ہیں، کہ 30 سال کے شخص نے اپنا جگر خرچ کر کے کتاب کو لکھا ہے، اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کی کیا حالت ہے. جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے حوض کے کنارے، اور کہتے ہیں نصیر الدین سیوطی تو وہ شخصیت ہے کہ ہلاکو خان جیسا جادے بھی ان کی علمیت سے متاثر ہو گیا تھا اور اپنا وزیر اعظم بنایا. جب کہتے ہیں نصیر الدین سیوطی کہ یا شاہ، یہ کتاب لکھی ہے میں نے 23 سال کی محنت کے بعد لکھی ہے یہ کتاب. بادشاہ دیکھتا ہے، بادشاہ سے مطلب کی کتاب نہیں تھی، بادشاہ نے اٹھا کر اس کو خوف کے اندر ڈال دیا. 23 سال کی محنت ایک عالم کی، اور اس کے بعد پانی کے اندر وہ تیر رہی ہے، اور کتاب پوری کی پوری تھک گئی پرخ کے وجہ سے. تو جب ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں ہمارے علماء پر، یہ کہتے ہیں اللہ نے، تو اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ کو اتنا وقت ملا ہے کہ میں جتنی چیزوں کو جمع کر سکتا ہوں جمع کر لیتا ہوں، تو اب میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ حدیث میں ہمارے ائمہ کا کہیں پہ نام آ جائے اور میں اس کو جمع کر رہا ہوں. باقی کام میرے بعد آنے والوں کا ہے کہ جب ان کو موقع ملے وہ یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث غلط ہے. اور اسی لیے بہار الانوار کا خلاصہ سفینت البہار کے نام سے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے, وہ صاحب مفاتیح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف احادیث کے اوپر, آپ احادیث سے انکار نہیں ہیں, لیکن احادیث کو سمجھنا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط بہت مشکل کا. امام علی رضا علیہ السلام ہمیشہ پور میں تشریف لاتے ہیں, دار الخلافہ بغداد کی طرف جا رہے ہیں مامون رشید عباسی کے حکم سے. بہت مشہور واقعہ ہے, آپ سب حضرات نے یقیناً اسے سنا ہوگا, لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اس معمولی سے واقعے میں امام نے کتنی بڑی نصیحت ہمیں کر دی. آتے ہیں امام اور 80,000 قلم اور دعوات کھل جاتے ہیں. جب امام نے شکور میں پہنچتے ہیں, علماء جمع ہیں, تو امام سے کوئی حدیث سنے اور لکھیں. اس دور میں جو جہالت کا دور تھا, نیشاپور جو آج بھی کوئی بڑا شہر نہیں ہے, اس زمانے میں جو کوئی بڑا شہر نہیں تھا, 80,000 قلم و دوات وہاں کھل گئے, تیار ہو گئے لوگ لکھنے کے لیے. پردہ محمل ہٹا, لوگوں نے امام کی زیارت کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, سلام کہا, امام نے جواب دیا اور اس کے بعد امام نے احادیث بیان کرنا شروع کیا. غالباً ہمارے ائمہ میں صرف 8ویں امام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب لکھی اور وہ اب تک موجود ہے صحیفۃ الرضا کے نام سے. اسی سلسلے میں امام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے جج نے یہ کہا تھا, یہ حدیث صحیح ہے کہ نا قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. امام نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن ادھر امام نے اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا, ادھر سب کے سب مطمئن ہو گئے, ہم سب تو لا الہ الا اللہ کہتے ہی ہیں, ہمارے لیے تو جنت لوٹ گئی. لیکن امام نے فوراً کہا کہ جو شرائط و شروط ہے, حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں اور کچھ شروط بھی ہیں, وہ انا اول شرط اور میں سب سے پہلی شرط. تو یہ یاد رکھیے کہ جتنی احادیث آپ کو ملیں گی, ہر احادیث کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. کوئی حدیث جو آپ بھی سنتے ہیں یہاں ہماری زبان سے, دوسرے علماء کی زبان سے, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو صرف ایک جملے کی. حدیث امام کی گفتگو, کوئی امام کی گفتگو چلتی ہے گھنٹے گھنٹے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے, دو دو گھنٹے, پورا پورا پیراگراف, پورا پورا صفحہ ہوگا. اس میں سے موقع کی مناسبت سے جو شخص آپ کے سامنے آتا ہے ٹکڑے کو لے آتا ہے, لیکن اس کا تعلق بھی پہلی والی گفتگو سے ہوتا ہے, اس کا تعلق بھی بعد والی گفتگو سے ہوتا ہے. تو جتنی احادیث ہیں ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصص ہے, یعنی کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن یا شرط ہوتی ہے جس کے بغیر اس حدیث پر آپ عمل نہیں کر سکتے, اور یہیں سے مستحد اور غیر مستحد کا فرق پیدا ہوتا ہے. مستحد جو ہے اس کو تمام احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے, جاننا پڑتا ہے, جان پڑتال کرنا پڑتی ہے. تو یہ حدیث گفتگو ہماری صرف اس حدیث پر ہو رہی تھی کہ من بتا اگر حسین اور حقہ اور تباہ کا وجبت ضبول جانا, تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری شرائط. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنت کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ دو شرطیں بنیادی ہیں, ایک ایمان اور ایک عمل صالح. اس کے بغیر کوئی حدیث جو ہے آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہاں تک حکم ہے کہ اٹھا کر پھینک دو اگر وہ قرآن کے خلاف, تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت میں چلا جائے گا, جنت میں جائے گا رونے والا, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اور امن صالح کے ساتھ اور سب اللہ اور تبرہ کے ساتھ, یعنی اہل بیت کے دوستوں سے اور کچھ اہل بیت سے دوستی رکھے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے. کیونکہ ہندوستان کے اندر حنفی مسلمان سب کے سب منائے کرتے تھے محرم الحرام, ان کے ساتھ صرف یہی بات تھی کہ اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی ہونی چاہیے. اہل بیت کے دشمن اگر ہم بیان کرنا شروع کریں گے تو آپ سب کے سب مایوسی ہو جائیں گے. وعلیکم السلام. اسے تذکرہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ اہل بیت کے دشمنوں میں مال و دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, حکومت بھی ہے, جاہ بھی ہے, حوث بھی ہے. یہ سب کے سب اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یعنی جو معاویہ اور دوسرے حضرات سے بڑے دشمن یہ لوگ, اب ان سے جو شخص محبت رکھتا ہے تو وہ کبھی اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتا, یاد رکھیں, اور اہل بیت سے دوستی بھی نہیں رکھ سکتا.
وہ بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے اہل بیت سے، کہ جس نے مال ہو متا ہو حب ہو جا ہو دنیا وغیرہ سے محبت کی وہ سمجھیے کہ اہل بیت سے کٹ گئے. اور اسی سلسلے میں اب آپ کے لیے حدیث سے متعلقہ دوسری حدیث، کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں خدا جنت کو پیدا کر رہا، جنت کو پیدا کیا گیا تو جنت یہ کہتی ہے کہ سعدا من یدخلن، وہ شخص جو مجھ میں داخل ہو گیا اس سے زیادہ خوش نصیب اس شخص اس دنیا میں کوئی نہیں. تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ وہ عزتی و جلالی لا یتن فی کا سمانی یتن من النار لا یتن فی کا مدمن خمر ولا مصر علی الزنا ولا دجوس ولا مفنس ولا قطار ولا شرطی ولا قاطع رحم ولا من قال علی اللہ افعل قضا و قضا ثم لم یفعل. بالکل ابتدائی سے خاتمہ کر دیا گیا ان حضرات کی خواہش کا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جنت بغیر عمل صالح سے جگہ مل جائے. خدا یہ کہہ رہا ہے جنت کو پیدا کرتے وقت کہ تجھ میں دنیا کا ہر شخص رہے گا لیکن وہ عزتی و جلالی، قسم کھا کے کہہ رہا کہ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم لا یسکن فی کا سمانیت من النار، آج گروہ ایسے ہیں کہ جو کبھی تجھ میں داخل نہیں ہو سکتے، خواہ وہ ایمان ایمان پکارتے ہوئے مر جائیں، خواہ وہ چیختے اور پیستے ہوئے مر جائیں، خواہ وہ ماتم کرتے ہوئے مر جائیں، خواہ وہ اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہوئے مر جائیں، لیکن لا یسکن فی کا سمانیت من النار آج اشخاص تجھ میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے داخل نہیں ہو سکتے کہ جن میں یہ آج صفتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں، جن میں یہ آج صفتیں نہیں ہیں ان میں ایمان نہیں. ذرا کسی وقت زیادہ لینا چاہتا ہوں، غالباً آج کے پاس نہ ہو سکے اس لیے کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے والے حضرات سے پہنچ بھی نہیں رہی ہوگی یا پہنچ رہی ہوگی تو مزے سے آواز بن کے پہنچ رہی ہوگی، بہت عجیب و غریب لیکن مجبوری ہے اس لیے معذرت کے ساتھ. بہت اہم حدیث ہے اور اس کو شہید ثانی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں بھی تحریر کیا ہے. لا یتن فی کا سمانیت من النار، آج گروہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا اور اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب جنت کو پیدا کیا ہے. اور راوی جو ہیں وہ حضرت ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا. کون کون سے آج گروہ؟ لا یتن فی مطمئن و خمر، مجھ میں وہ شخص نہیں رہے گا جو مسلسل شراب پیتا، ایک دفعہ شراب پی لے دو دفعہ شراب پی لے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کے لیے امید ہے کہ وہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ کی طرف پلٹ سکتا. لیکن مطمئن و خمرین کے اگر غلطی سے نہیں جان بوجھ کر پیا، پھر پیا پھر پیا پیتا رہا اور مسلسل پیتا رہا تو خدا کہہ رہا کہ یہ گروہ کبھی داخل نہیں ہوا. ولا مسلم فضلہ نہیں لگا سکتی، لیکن جو مجھ سے رونا لگ دینا ہو جائے کہ ایک دفعہ غلطی سے ہو جائے جان بوجھ کر ہو جائے پھر کرے پھر کرے اس کے لیے اب کوئی امید نہیں. اس کے لیے کہا جا سکتا ہے پورے کے پورے یقین کے ساتھ کہ وہ جنت میں نہیں جائے. ولا شرطی، شرطی کا ترجمہ آپ حضرات جانتے ہیں اس لیے ڈی پی آر سے بچنے کے لیے اس ترجمے کو حذف کیا جاتا ہے. ولا دیوس، دیوس کی گفتگو گزشتہ اتوار کو ہو چکی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کی شرم و حیا و غیرت مر چکی ولا جیو تم شرم و حیا و غیرت کے سلسلے میں پردے کا تذکرہ آ گیا تھا گزشتہ اتوار سے. تو یاد رکھیے کہ جو بے پردہ ہے یا بے پردہ کرانے کا ذمہ دار گناہ کھلم کھلا کرتا خدا سے حیا نہیں کرتا دنیا والوں سے حیا نہیں کرتا پردہ ہے داڑھی کو منانا ہے اور جتنی چیزیں سکوں گی آ جاتی ہیں. ولا تیوت بے غیرت اور بے حیا جو ہے اس کے لیے بھی خدا کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. ولا مخنث مخنث کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. مخنث اسے کہتے ہیں جو آج کل اکثریت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ خود برے کام نہیں کرتے بلکہ ہر برے کام کرنے والے کا ساتھی بن جاتے ہیں. اس کی بھی بہت تشریح ہو چکی ہے اس سے پہلے. ولا قطاط اور قطاط کے لیے بھی خدا کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. قطاط کہتے ہیں نمام یعنی دغل کو غیبت کرنے والا ایک کی بات سنی دوسرے تک لگائی دوسرے کی بات سنی تیسرے تک پہنچائی ایک دوسرے کی جو غیبت کرے اور ایک دوسرے کی باتیں جو ادھر سے ادھر لے جائے. ولا قطاط ان کی جگہ بھی جنت کے اندر نہیں. ابتداء خلقت جنت کے وقت یہ حکم سنا دیا گیا. ولا قاطع رحم اور نہ ہی اس جب کی جگہ اس جنت کے اندر ہے جو رشتے داروں کے حقوق کو ادا نہ کرے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ رشتے دار آپ کے حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ کے رشتے دار آپ کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں, آپ کے رشتے دار آپ کے خلاف ہو, آپ کے رشتے دار آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ مسلسل ان کے حقوق کو ادا کرتے رہیں. امام کا واقعہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب وقت آخر آتا ہے تو اپنے چچا کے نام غالباً 20,000 درہم کی وصیت کرتے ہیں. تو اب یہ چچا کون ہے ہم جو غلام کی زبان سے سنیے کہ غلام کہتا ہے کہ مولا یہ آپ کس شخص کو کتنے پیسے دے کر جا رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک دفعہ خنجر کو لے کر آپ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا, لیکن امام نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنے فرض کو ادا کر رہا تھا, میں اپنے فرض کو ادا کر رہا تھا. تو قاطع الرحم بہت سنا گیا ہے کہ سارے رشتے دار ہمارے خلاف ہیں, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا, ہماری بات کو نہیں مانتے, ہماری بات نہیں سنتے, تو ہم بھی مجبوراً ان سے کٹ گئے ہیں, نہ ان کی اچھائی میں نہ ان کی برائی میں علیحدہ ہو گئے. بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں تو شرکت کر لیتے ہیں, لیکن اور کوئی حصہ نہیں لیتے ان کی سرگرمی. تو یاد رکھیے کہ سب کچھ مذمت کی ہے امام نے. اور ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا تھا کہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ جو میرے شیعہ میں ہونا چاہیے, جس میں سے ایک چیز یہی صلہ رحمی ہے کہ ہمیشہ دنیا آپ کے خلاف کچھ کرے آپ اس سے مل کر رہے, آپ اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیں, آپ سے آپ کے فریضے کے بارے میں پوچھا جائے گا اس رشتے دار کے فریضے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہاں تک ہوتا ہے رشتے دار کا حقوق اور رشتے دار کے حقوق کہ سعد ابن معاذ کا واقعہ بھی یہیں سے بتا چکا ہوں کہ سعد ابن معاذ وہ شخصیت کے رسول کی حدیث سعد کے بارے میں کہ یا سعد یدخلو فی جنت بشفاعتک مثلو اشعار حیوانات بنی فلہ, کہ اے سعد تم وہ شخصیت ہو کہ تمہاری شفاعت سے اور تمہاری سفارش سے خدا جنت میں اتنے لوگوں کو داخل کرے گا جتنے بنی کلاب کے حیوانات کے بال, اتنے لوگ سعد کی سفارش سے جنت میں داخل کیے جائیں. اور جب سعد کا انتقال ہوتا تو رسول ننگے پیر برہنہ سر گریبان چاک کر کے نکلتے ہیں سعد کے انتقال کی خبر سے. کہ سعد تم تو اس ہڈی کی طرح سے ہو جو کسی جانور کے منہ میں پھنس جائے, ایسی ہی تمہاری مثال ہے کفار کی گلے میں, کہ کفار تمہاری وجہ سے بے چین ہیں, مسترب ہیں جب تک کہ تم زندہ ہو, اسلام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اور یہ کہہ کر رسول اس طریقے سے گئے تھے جنازے میں کہ کبھی دائیں طرف آتے ہیں, کبھی بائیں طرف جاتے ہیں, کبھی آگے آتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے آپ کس طرح سے جنازے کو لے جا رہے ہیں, تو کہا گیا کہ میرے ساتھ جبرائیل اور میکائیل بھی ہیں, جب وہ آگے آتے ہیں تو میں پیچھے چلا آتا ہوں, جب وہ پیچھے آتے ہیں تو میں آگے چلا رہا ہوں. کہ سعد ابن معاذ کی ہستی کو آپ سمجھ لیں. لے جاتے ہیں رسول نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو دیکھا گیا کہ رسول نے ایک عجیب طریقے سے نماز پڑھائی, کہ رسول زمین پر نہیں کھڑے تھے بلکہ انگوٹھوں کے اوپر کھڑے تھے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آج آپ یہ کس طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں, زمین پر اطمینان سے کھڑے ہوئے آپ تو انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہیں. تو کہا گیا کہ اے میرے اصحاب صحابہ کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئے ہیں کہ میرے لیے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ کی ہستی کو دیکھے جائے صحابہ وہ ہیں کہ جب جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو رسول اترتے ہیں قبر میں, کہ صحابہ کے جنازے کو میں قبر میں رکھوں, رسول مٹی ڈال رہے ہیں صحابہ کی قبر کے اوپر, قبر کو بند کرتے ہیں رسول اور واپس آتے ہیں. دو قدم چلے تھے کہ یکایک رسول کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ صحابہ کی اس منزل پر اور اس فضیلت پر اتنا خوش تھے, اب کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے غم کر رہا ہوں کہ صحابہ کو فشار قبر ہوا. لوگوں کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ شخصیت کے جس کی سفارش سے اتنے لوگ جنت میں داخل کیے گئے, وہ شخصیت کے جس کے جنازے کے لیے اتنے ملائکہ کو بھیجا جا رہا ہے, کیونکہ ملائکہ اپنے حکم کے اپنے حکم سے کہیں آتے جاتے نہیں بلکہ خدا بھیجتا ہے, تو وہ شخصیت کے جس کے اوپر خدا نے اتنے فضیلت جس کی اتنی فضیلت کا اظہار کیا خدا نے اس کے اوپر اور اس کے لیے فشار قبر ہو رہا ہے, کیا سبب ہے؟ تو کہا گیا کہ انت سوء الخلق, کہ یہ شخص جو تھا اپنے رشتے داروں کے معاملے میں خوش اخلاق نہیں تھا, تمام اسلام کے حقوق کو ادا کیا, رسول کے حقوق کو ادا کیا, اہل بیت رسول کے سب سے بڑے محب کے ساتھ اہل بیت رسول کے حقوق کو ادا کیا, ہر مومن کے حق ایمانی کو ادا کیا, مگر کیونکہ رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا بلکہ ان کے رشتے دار بھی کافر تھے, ساتھ انصاری ہیں ان کے رشتے دار بھی کافر تھے مگر کیونکہ کافر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں اس لیے ساتھ کا مقام اپنی جگہ پر مگر فشار قبر کی منزل سے وہ بھی نہیں بچ رہے. تو یاد رکھے کہ اسی لیے کہا گیا ولا قاطے و رحم, کے قاطے رحم کے لیے جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں. ولا من یقول یمن قال احادیث میں فرق کہ علی اللہ افعل قضا و قضا, کہ خدا کی قسم یا خدا کا واسطہ جناب عباس کا واسطہ یا جناب امام حسین کا واسطہ, یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں ایسا کام ضرور کروں گا, یہ نہیں کروں گا, اس سے بچوں گا, توبہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, تم ملن جیسے دے, اور اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلے ویسے ہی وہ بھول جائے, لم یفے دے ہی اپنے وعدے کو خود پورا نہ کرے, ایسے شخص کے لیے خدا کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. ابھی گفتگو تھوڑی سی جاری تھی, آج یہ سفا تو ضروری ہے کیا؟ اگر آج چھوڑ دیا جائے تو آپ حضرات تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, اس لیے کہ اب پانچ یا دس منٹ اور لینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پچاس منٹ باقی ہیں آج کے لیے. تو یہ حدیث جو ہے اس کو ہر مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پیش نظر, بالکل صحیح حدیث ہے, دوسروں کی کتاب میں ہو یا نہ ہو بہرحال ہماری کتاب میں. اور ایک اور اہم چیز امانت, امانت کے بعد اسلام میں جتنی تاکید کی گئی ہے کہ بلکہ ایک حدیث کا تھوڑا سا تذکرہ کہ از مینو لین مین ان پوسے کو سکھا از مینو اللہ کو مل جننا, رسول کی حدیث اس میں لی من ان پوتے کم سکتا آپ میں لکم الجنہ اس کو ازا حدت تم وقوفو ازا وعد تم وعدو ازا تمن تم وخذو قروجہم وغسو ابصارہم وکفو ایدیہم. رسول یہ کہہ رہے ہیں نہج الفصاحت, رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں لی کہ چھ چیزوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو, اَذْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةَ, میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. وعدہ کرنے والے رسول ہیں, کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ کبھی رسول اپنے وعدے سے پھر جائیں. رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اَذْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةَ, اَذْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةَ, میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. لیکن آپ حضرات مقررین کی تقریر بہت سنتے رہتے ہیں, اس لیے یہ نقطہ تو آج آپ کے کام آ جائے گا کہ خطاب ہو رہا ہے لفظ اذننوں سے، صیغہ ہے امر کا، حکم کا. اتنا حضرات جانتے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں حکم جب دیا جاتا ہے مومن کو دیا جاتا ہے، غیر مومن سے نہ خدا خطاب کرتا ہے نہ رسول، بلکہ ہمیشہ لفظ ہوتا ہے کہ قل قل کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے رسول آپ جا کر یہ پیغام پہنچا دیجیے. رسول بھی جب بھیجتے ہیں تو کسی کو بھیجتے ہیں، خود نہ رسول براہ راست اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں نہ خدا کرتا ہے. تو یہ خطاب آگے کے جو جملے آ رہے ہیں اس لیے پہلے ہی سے بتلا دیا جائے کہ خطاب ہو رہا ہے مومن سے کہ جو خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اس سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو کہ نماز ہے، خمس ہے، زکات اور آیت، تین چار موٹی موٹی چیزیں تو ہر مومن سمجھتا ہے. ان کے بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں، ان چیزوں کو بجا لانا کافی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ چھ چیزوں کا اور وعدہ کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس میں میں ضامن بنتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت. تو کون سی چھ چیزیں؟ تشریح تو نہیں ہو سکے گی، صرف لفظی ترجمہ اور دو چیزوں کی اس میں سے تشریح. اس دیکھو اذا حدث، جب بولو تو پھنس گیا، اس کے بغیر زبان کو مت کھولو. بیٹھ جاؤ بند کر کے زبان، اسلام اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتا، لیکن جب زبان کو کھولو تو جو بات نکلے وہ صحیح نکلے. ہاں حضرت کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ کیا مومن تھیوری کر سکتا؟ رسول نے کہا کہ ہاں ممکن ہے کہ مومن کبھی چوری کرے. یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں ممکن ہے کہ مومن کے اوپر کبھی شیطان غالب آ جائے اور وہ چوری کرے زنا کر. اور یا رسول اللہ کیا مومن گفتگو ڈرپوک ہو سکتا ہے کہ میدان سے بھاگا ہے کبھی جہاد سے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ضروری ہے مومن کے لیے. ممکن ہے کہ کبھی مومن کے اوپر اس کا نفس غالب آئے، شیطان غالب آ جائے، بیوی بچوں کی محبت غالب آ جائے، مال کی محبت غالب آ جائے، دنیا کی محبت غالب آ جائے اور وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ آئے، ممکن ہے. پھر پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ کیا مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. مومن زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، گفتگو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو سچوں کے دامن پر تھام لے، گنما صادقین صادقین کے ساتھ ہو جائے. تو اگر وہ خود صادق نہ بنے تو صفت صدق اس میں ضرور آنا چاہیے، کہ طریقے سے اگر آگ سے متصل ہو جائے تو اگر آگ نہ بنے تو وہ لوہا تو بن جائیے کہ جو آگ کے اثر کو قبول کر لیتا. تو مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا رسول کا. اور جھوٹ کے موضوع پر گفتگو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ یہ وہ چیز ہے کہ جو مومن کو ہر گناہ سے روک لیتا ہے. کہ چوتھے امام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، واقعہ نہیں تو رہنا ہے کہ جب ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول یا اپنا رسول اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، کوئی ایک نصیحت کیجئے بس، باقی میں نہیں جانتا، ایک کوئی بات بتائیے میں اس پر عمل کروں گا، باقی گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو یہی کہا تھا انہوں نے کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو نتیجے میں تمام برائیاں ایک ایک کر کے اس سے دور ہوئی. مشہور واقعہ ہے اور انشاءاللہ جھوٹ کی تقریب میں آج بڑی. دوسری وہ بات کہ جس کا مجھ سے وعدہ کرو میں تم سے جنت کا وعدہ کروں. بات یہ ہے کہ اوفو اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو ورنہ کرو نہیں وعدہ. اسلام اس قسم کی مروت کا قائل نہیں کہ آپ اس سے جھوٹا وعدہ کر لیں کہ کہیں وہ برا نہ بن اور اس کے بعد گول ہو جائے. صاف صاف کہہ دیجیے کہ یہ مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا، یہ مجبوری ہے، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، یہ مجبوری ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ختم ہو گئی بات. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ وعدہ کر لیا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو گیا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جس کی ضمانت دیجیے تو رسول آپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اور تیسری چیز، حدیث میں تقدم و تاخر ہوتا ہے، تیسری اور چوتھی متفق، واخذوا فروجہم وغسوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ. کہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہر مومن کی علامت ہے، اس کا گفتگو کرنا بہرحال دیتا ہے. آپ حضرات اچھے طریقے سے واقف ہیں. اگر کہ تیسری چیز زیادہ اہم ہے، آنکھوں کو بند کر لیں، کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور آنکھ کا بنا یہی ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھنا، ہاں مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے۔ ہاں عورتیں بھی جو خاص طور پر کہا تھا لوگوں نے کہ ذاکر حضرات کو دیکھتی ہیں غور سے، وہ کوئی بھی ہو، ذاکر ہو یا کوئی عالم ہو، بہرحال حرام حرام ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کسی کے لیے۔ لیکن کیونکہ مجلس اور یہاں عورتوں کی نہیں ہے، یہاں پر آپ حضرات ہیں اور آپ حضرات کے بہرحال ذاکرات کو نہیں دیکھتے ہوں گے، اتنا تو یقین ہے، اس لیے اس موضوع کو ابھی چھوڑا جائے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ نظر کو بچانا یہ سب سے بڑا کام ہے مومن کے لیے۔ اور پانچویں چیز کہ وَدُّوا اِذَا تَمَنَّوْا، کہ جب امین بنو تو پھر امانت کی حفاظت کرو، تو کہہ دو کہ میں اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اے میرے شیوں، اپنی امانت جو بھی تمہارے پاس رکھوائے، خاص کافر کیوں نہ رکھوائے، تو اسے واپس کرو۔ اگر شمار لعین وہ تلوار میرے پاس رکھوائے کہ جس سے وہ میرے بابا کا گلا کاٹنے والا ہے، تب بھی میں اس کو واپس کر دوں، اس لیے کہ امانت کا واپس کرنا میری ذمہ داری ہے، بعد میں جو کچھ کرتا تھا۔ لیکن اگر اس نے وہ تلوار میرے پاس رکھوائی ہے، تب بھی میں اس کو واپس کروں گا، اس لیے کہ میں امین بنا۔ یاد رکھیے امانت جو ہے یہ بہت ہی اسلامی اہمیت ہے، اور اس کی بھی کبھی تقریر آئے گی۔ امانت میں ایک تو یہی کہ کوئی چیز رکھوائی آپ کے پاس، اور ایک امانت یہ ہے کہ اپنی بات آپ کے پاس رکھوائی۔ یہاں تذکرہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی، اب یہ ذمہ داری ہے کہ رسول نے بھی کہا کہ المجالس امانات، کہ مجلس بھی ایک امانت ہے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایک مجلس ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اب آپ بغیر دوست کی اجازت کے اس گفتگو کو دوسرے کے کان تک نہیں پہنچا سکتے۔ عزت بھی ایک امانت ہوتی ہے، کسی کا کوئی راز آپ کے سامنے کھل گیا، اب یہ آپ کی امانت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس راز کی اپنے تک حفاظت کریں اور اس کو کسی اور تک نہ پہنچائیں۔ جان، مال، عزت، آبرو، یہ تمام کی تمام چیزیں امانات میں آتی ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا بھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو تم اس کو رکھ سکتے، اور سوائے اس شخص کے کسی اور کے حوالے نہ کرو۔ اور آخری چیز کہ کفو ایدیہکم، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو، ہر قسم کا ظلم، اپنے اوپر یا اپنے رشتے دار پر یا کسی اور سے، ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، اشاروں سے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس ظلم میں آپ دنیا کی ہر چیز آ گئی، تمام عبادات آ گئی، تمام معاملات آ گئے، تمام اخلاقیات آ گئی، سب سے سب اس ظلم میں آ گئی۔ اس کی تشریح بہرحال اتنا وقت نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے، تو یہ چھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ ان کی ضمانت لے لیں تو یا رسول اللہ ہم ان چھ چیزوں کو بجا لائیں گے، یعنی جب بولیں گے تو سچ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے تو اسے پورا کریں گے، جب چلیں گے تو آنکھوں کو جھکا کے چلیں گے، جب کبھی موقع آئے گا تو ہم زنا سے بچیں گے، جب کبھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے، اور جب بھی موقع آئے گا بہرحال ہم ہمیشہ ظلم سے بچتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے رسول یہ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں، کیا سنوں مجھے کو مجھے جنت سے، پھر میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے وعدے پر بھروسہ ہے تو عمل کرنا شروع کر دو، اور اگر میرے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے تو تم جانو اور تمہارا خدا جانو۔ بار رہا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے رسول کے وعدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کریں۔ بار رہا ہمیں جناب امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔